السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہم قرآن مجید کے سلسلے وار مقامات سے دنیا پرستی کی مذمت کو سمجھ رہے ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ آراف، سورہ انفال، ان تمام صورتوں میں دنیا پرستی کی مذمت کس طرح سے آئی وہ اس سے پہلے بیان ہوئی. انشاءاللہ آج اب اگلی سورت سورہ توبہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار دنیا پرستی کی مذمت کی کہ انسان دنیا کے دھوکے میں نہ آئے اور اصل زندگی یا آخرت اس کو ہرگز نہ بھولے. یہ مضمون سورہ توبہ میں بار بار آیا ہے. آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت 24 کی روشنی میں اس مضمون کو سمجھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ اموال ان طرف تو موہا، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں، وہ تجارت تم تخشونا کسادہ، اور وہ تجارت کہ جس میں خسارے کا تم میں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترزونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے. یعنی 8 محبتیں اللہ نے گنوا دی دنیا کی، 5 رشتہ دار اور 3 مال و اسباب، باپ دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اور مال و اسباب میں سے روپیہ پیسہ، کاروبار اور گھر. فرمایا کہ اگر تمہیں یہ 8 دنیا کی محبتیں زیادہ عزیز ہیں، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تم پر عذاب آ جائے یا تم پر موت آ جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انتظار کرو. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں. جو لوگ دنیا کی محبت کو ترجیح دے دیں دینی محبتوں پر، اللہ اس کے رسول، اللہ کی راہ میں محنت، ایسے لوگ وہ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہیں. اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل الفاظ استعمال نہیں ہوئے، سیدھی سیدھی دو دو چار کی طرح کی بات ہے کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرو، اس کے ایک پلڑے میں یہ آٹھ دنیا کی محبتیں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں تین محبتیں دین کی ڈال دو، اور پھر دیکھو کہ پلڑا کون سا جھک رہا ہے. اگر دینی محبتوں کا پلڑا جھک رہا ہے مبارکباد ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہاری زیادہ سوچ، تمہاری زیادہ فکر، تمہاری زیادہ محنت، تمہارے 24 گھنٹے میں سے اکثر اوقات دنیا کی محبتوں کے لیے صرف ہو رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے، اور جاؤ اور اپنی موت کا انتظار کرو. اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ قمر میں 4 مرتبہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ آیت قرآن مجید کے اسی اسلوب کا مظہر ہے. بڑی سادہ سادہ سی بات ہے، جب بھی دنیا کی محبتیں اور اللہ کی محبت آپس میں ٹکرائے تو تم اپنا جائزہ خود لو کہ تم کس محبت کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کی محبت کو یا اللہ کی محبت کو، یا آخرت یا رسول کی محبت کو، یا اللہ کے دین کے لیے نکلنا، مال اور جان سے جہاد کرنا، اس کی محبت کو. تم خود بخود فیصلہ کر لو گے کہ تمہاری اصل اللہ کی نگاہ میں پھر حیثیت کیا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے 5 رشتے داروں کا اور 3 مال و اسباب کا. حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو 3 مال و اسباب ہیں ان کا تعلق بھی رشتہ داروں سے ہے. انسان مال کماتا ہے لیکن مال کا خود کتنا حصہ استعمال کرتا ہے؟ خود تو وہ روزانہ 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، سال کے 2-3 جوڑے کپڑے پہن لیتا ہوگا، باقی اکثر و بیشتر مال وہ خرچ ہوتا ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو یہ مال بھی انہی کے لیے ہے، کاروبار بھی انہی کے لیے ہے. اسی طریقے پر گھر بناتا ہے بڑا سا، لیکن اس کے اکثر حصے میں کون رہتے ہیں؟ وہ گھر والے رہتے ہیں. تو گویا اگر خدا نہ خواستہ تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت ان رشتوں کی ہے اور اس کے حوالے سے تم اللہ سے غافل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے غافل ہو، دین کے لیے وقت نکالنے، دین کے لیے محنت کرنے سے غافل ہو، تو پھر بہت تمہارے لیے خطرے کی بات ہے کہ تم اللہ کی نگاہ میں فاسق ہو. تم کو جزوی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. انسان حرام کمائی کر کے گھر والوں کی ضروریات بھی پوری کرے، ان کے فیشن بھی پورے کرے، ان کی اچھی سے اچھی تعلیم کا بھی انتظام کر رہا ہو، اچھے سے اچھا ان کے لیے گھر بھی بنایا ہو، گھر میں ہر طرح کی سہولت بھی دی ہوئی ہو، کمائی حرام کی ہے، اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز تمہارا پڑھنا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اللہ جانتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اصل اہمیت پیسے کی ہے، تمہارے اصل معبود تمہارے وہ گھر والے ہیں جن کی وہ خوش کرنے کے لیے تم اللہ کے حرام کردہ کو تم نے حلال کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، جاؤ بتربس ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری موت کا فیصلہ لے آئے. ہر آدمی کسی اور کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے کہ نہیں ہے، کہیں میں نے ان جبلی محبتوں کی وجہ سے، بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے کہیں میں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح تو نہیں دے رکھی، کہیں میں نے حلال و حرام کی تمیز تو ختم نہیں کر دی، کہیں میں مبتلا تو نہیں ہوں کرپشن میں، کہیں میں گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے بےہودگی بہائی میں ملوث تو نہیں ہوں. آج اکثر و بیشتر گھروں پر بےحودگی بے حیائی ہے میڈیا کے ذریعے سے. جواب یہ پیش کیا جاتا ہے بھائی کیا کریں جی بچے مانتے نہیں. میں تو خود جانتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بڑی بے حیائی بےحودگی گھر میں آتی ہے, بڑے بےحودہ مناظر آتے ہیں. میں خود تو دیکھتا بھی نہیں ہوں لیکن اب کیا کریں بچے نہیں مانتے. لہذا بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو بےحودگی سکھائی جا رہی ہے. تو ایسے شخص کا معبود اللہ نہیں ہے, ایسے شخص کا معبود اس کی بیوی بچے ہیں. اللہ کی خواہش کو اللہ کی مرضی کو ترجیح نہیں دے رہا, وہ ترجیح دے رہا ہے بیوی کی خواہش کو بچوں کی خواہش کو. اسی طریقے پر آپ غور کرتے جائیے, تفصیلات ایک ایک چیز کی نہیں بتائی جا سکتی کہ اکثر و بیشتر بیوی کو خوش کرنے کے لیے, بچوں کو خوش کرنے کے لیے, برادری کو خوش کرنے کے لیے ہم بیجا قسم کی رسومات بھی کرتے ہیں, بیجا قسم کے اخراجات بھی کرتے ہیں. کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, لاکھ سمجھایا جائے کہ بھائی شادی بیاہ کے موقع پر سنت سے صرف یہ کام ثابت ہیں, نکاح کا انعقاد مسجد میں کرو, لڑکا لڑکی کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے, اور نمبر تین کھانے کی صرف ایک دعوت ہوگی جو سنت سے ثابت ہے اور وہ ہے لڑکے کی طرف سے ولیمہ ہوگا. قرضے لے کر لمبا چوڑا ولیمہ نہیں, جیسی حیثیت ہے ویسا ولیمہ کر لو. لیکن کیا کریں جی بیوی نہیں مانتی, وہ جی گھر والے نہیں مانتے, لہذا مہندی بھی ہوگی, مائیوں بھی ہوگی, جہیز کے لمبے چوڑے لڑکی والوں سے مطالبات بھی ہوں گے, اور اس کے بعد نام و نمود کے لیے کئی کئی کھانوں کی دعوتیں ہوں گی, پیسہ لٹایا جائے گا, قرضے لے کر سب کچھ کیا جائے گا. صرف کس وجہ سے کہ جی بیوی نہیں مانتی, گھر والے نہیں مانتے, برادری نہیں مانتے. تو خود سوچئے کہ اس کردار کے نزدیک اللہ کی زیادہ اہمیت ہے یا اس کردار کے نزدیک رشتہ داروں کی زیادہ اہمیت ہے. تو بالکل دو چار طرح کی باتیں. اب جن رشتہ داروں کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنے عرصے کا ہے؟ خود سوچئے کہ آدمی بالغ ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے, شادی بھی آج کل تاخیر سے ہوتی ہے. اس بیوی کے ساتھ ہم نے کتنا عرصہ رہنا, 20 سال, 25 سال, 30 سال, 50 سال. بچوں کے ساتھ کتنا عرصہ رہنا ہے اس کو تھوڑا سا اور کم کر لیجئے. لیکن قیامت کے دن کسی نے کسی کو نہیں پوچھنا, اگر میں نے حرام کمائی کر کے اچھا سا گھر بنا دیا ہے اور گھر میں ہر سہولت فراہم کر دی ہے تو دوسروں کو تو دنیا میں سہولت مل گئی, میں نے اپنی عاقبت تباہ کر لی. حرام خور کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش نہیں, حرام خوری حقوق العباد میں سے ہے, حقوق العباد کا گناہ ہے. نہ جانے مہنگا مال بیچ کے کتنے لوگوں کی جیب کاٹی ہے, ملاوٹ کا مال دے کر نہ جانے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا, اور اجتماعی طور پر پوری قوم کا پیسہ آج کل لوٹا جا رہا ہے. حقوق العباد میں حق تلفی ہو رہی ہے, جب تک وہ بندے معاف نہ کریں اس وقت تک اللہ کی معافی ہوگی نہیں. اسی لیے مسند احمد کی حدیث ہے کہ حرام کمائی سے جسم پلتا ہے, اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. حرام کمائی سے پلنے والا جسم جہنم میں جلنے کا ہی حقدار ہے, اسی قابل ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے. لیکن اپنی عاقبت خراب کر لی اور دوسروں کو دنیا میں سہولتیں فراہم کر دی, حماقت ہے کہ نہیں, بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ ایسے شخص کو بڑا اسمارٹ اور بڑا عقلمند سمجھتے ہیں کہ بڑا بہت تیز تراز ہے, ذرا تھوڑے سے عرصے میں اس نے گھر بھی بنا لیا, تھوڑے سے عرصے میں اس نے شاندار گاڑی بھی لے لی, بچے بھی اس کے بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں, فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھی بھیج دیا ہے, یورپ بھیج دیا ہے, لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے بہت جلدی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی. لیکن ترقی کیسے کی ہے؟ یا تو حرام میں ملوث ہو کر, اور یا دنیا کے لیے کولو کا بیل بن کر دین کے حوالے سے سارے تقاضے بھول گیا. نمازوں سے غافل، دین سیکھنے اور اس کی تبلیغ سے غافل، دین کے غلبے کی جد و جہد سے غافل، اور لگا ہوا ہے کولو کے بیل کی طرح، کاروبار میں لگا ہوا ہے، دو دو نوکریاں ہو رہی ہیں بعض اوقات. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3 میں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہارے ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولادیں روزے قیامت. قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. جن کو دنیا میں آسائشیں دینے کے لیے، جن کا دنیا میں مستقبل سنوارنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، وہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے. سورہ لقمان آیت 33 میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو. وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس روز باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ سکے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز روز قیامت ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے والد سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، اس روز ہر انسان کو ایک ایسی فکر لاحق ہوگی جو صرف اسی کے لیے کافی ہوگی، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون کہاں جا رہا ہے، ایک ہی پرواہ ہوگی نفسی نفسی کی، کسی طرح سے میں اپنے آپ کو آج بچا لوں. یہ سورہ بس کی آیات 34-37 ہے. سورہ معارج میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم اس روز چاہے گا کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، اپنے بیٹے کو فدیے کے طور پر دے گا، اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دو، مجھے کسی طرح سے چھوڑ دو، اپنے بیٹے کو پیش کرے گا. وصاحبتہ وابنیہ، اپنی بیوی کو فدیے کے طور پر دے گا، اپنے بھائی کو فدیے کے طور پر دے گا. اور جب بات نہیں بنے گی اللہ کہے گا نہیں، جس نے جرم کیا سزا اسی کو ملے گی. پھر کیا ہوگا؟ وہ فصیلت ہلتی تُغْوِی، تو وہ پھر اپنے پورے خاندان کو، جس خاندان نے اس کو دنیا میں تحفظ دے رکھا تھا، اس پورے خاندان کو پیش کرے گا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو. اس سے آگے بڑھ کر کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنے بھی انسان زمین میں بستے ہیں سب کو اللہ جہنم میں ڈال دو. ثم یوجی، اور وہ چاہے گا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو یہ ہے حقیقت ان رشتوں کی کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کا پاس نہیں کرتے، تھوڑے سے وقت میں اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں شریعت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذمہ داری ہے ہماری اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا، یہ ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے تب بھی پکڑے جائیں گے، لیکن یہ ذمہ داری پوری کی جائے شریعت کی حدود میں رہتے ہو، تھوڑی کمائی ہو لیکن صاف ستھری ہو، اور انشاءاللہ اس سے برکت ہوتی ہے. حلال کمائی سے اولاد کی بھی اچھی کردار سازی ہوتی ہے، حرام کمائی سے اولاد بھی بگڑتی ہے، حرام اپنا اثر دکھاتا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر ذکر آیا اس آیت میں 5 رشتہ داروں کا، ان کے حوالے سے تعلق ہمارا کتنا ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد فرمایا دنیا کی محبت کے حوالے سے مال کا ذکر ہوا، وہ اموال ایک طرف تم ہوا، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے، ایک مال ملتا ہے کسی کو وراثت میں، اس کی زیادہ قدر نہیں ہوتی، ایک مال انسان کو ملتا ہے توفتن اس کی بھی قدر نہیں ہوتی، زیادہ قدر اس مال کی ہوتی ہے جو اس نے خود کمایا ہے اور جس مال کو اس نے خود بڑھایا ہے، اور اس کے حوالے سے انسان بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد سنیے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے. یقول ابن آدم، ابن آدم کا بیٹا کہتا ہے، مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. وَحَلَّقَ يَبْنُ آدَم مِن مَالِكَ، اے ابن آدم، تیرے لیے تیرے مال میں ہے کیا؟ ذرا غور کرو کہ تمہارے لیے اس مال میں کتنا حصہ ہے. اِلَّا مَا أَقَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، صرف وہ مال تمہارا ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا. وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا وہ مال ہے کہ جو تم نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا. او تصدقتا فامضیتا، یا تم نے صدقہ کر کے اس کو محفوظ کر لیا، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا، جمع ہو گیا. رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت. تو اصل ہمارا مال تو صرف تین حصے ہیں جو ہمارے، کھا لیا، پہن لیا، اور یہ اللہ توفیق دے صدقہ کیا، آگے بھیج دیا. باقی چاہے بینک میں 25 کروڑ ہوں، چاہے 25 لاکھ ہوں، چاہے 25 ہزار ہوں، ہمارے نہیں ہیں. اگر ہماری نیت خراب ہے اور لوٹ مار کر رہے ہیں، اس پیسے سے کسی اور نے فائدہ اٹھانا ہے اور عاقبت ہماری خراب ہونی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمایا. آج ہم بڑوں بڑوں پر تو بہت اعتراض کرتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ہماری اکثریت کی نیت خراب ہے. جس کو جتنا ہاتھ مارنے کا موقع مل رہا ہے وہ اتنا ہاتھ مار رہا ہے. ایک عام سرکاری کلرک ہے، وہ رشوت دیتا ہے سینکڑوں میں، ذرا بڑا افسر ہے ہزاروں میں لیتا ہے. صدر وزیر اعظم کا معاملہ اربوں تک پہنچ گیا. تو اگر میں بچا ہوا ہوں رشوت دینے سے، اس لیے مجھے موقع نہیں مل رہا. اگر مجھے موقع ملے گا میں بھی ہاتھ ماروں گا. یہ ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہے اکثر و بیشتر، لیکن جانتے بھی ہیں کہ اس مال میں ہمارا کتنا حصہ ہے. ہم سے پہلے بڑے بڑے حرام خور مر گئے لوٹ مار کر کے، کیا ساتھ لے گئے. لیکن یہ ہے کہ ہرس کان نیس، ہرس ہے جو کہ قناعت کرتی نہیں ہے، جاری رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. تجارت کے حوالے سے لفظ آیا، وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت کے تمہیں جس کے خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، یعنی ایسی تجارت کہ جو چلتی ہوئی ہے، جو پھل پھول رہی ہے، اب آدمی چاہتا ہے کہ اس میں کمی نہ آئے، یہ اپنے اسی معیار پر برقرار رہے. ورنہ اگر ترجیح آخرت کی ہو تو آدمی کا کاروبار سمٹتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بڑے کامیاب تاجر تھے، لیکن جب حق سامنے آیا، حق قبول کیا، تو تجارت سمٹ گئی. اب ان کی زیادہ محنت لگ رہی ہے دوسروں تک حق پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں. وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہے نا، کاروبار کو وقت نہیں دیں گے تو لازمن کاروبار میں پسپائی ہوگی، پیچھے ہٹیں گے. ابوبکر صدیق کاروبار کو وقت اب کم دے رہے ہیں، لوگوں سے جا جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کے سوالات، ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات کا جواب دے رہے ہیں. اور 6 ایسے ساتھی ان کے ذریعے سے ایمان لائے کہ جو بعد میں اشرف مبشرہ کہلائے، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. تو کاروبار تو سمٹتا ہے جبکہ آدمی دین کے لیے وقت لگاتا ہے، لیکن ایک آدمی نے طے کر رکھا ہے کاروبار میں کمی نہ آئے. اور بعض اوقات لوگ کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے یا کاروبار کو ایک خاص معیار پہ برقرار رکھنے کے لیے سودی قرضے لیتے ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ عقیدے میں سب سے برا گناہ شرک اور عمل میں سب سے برا گناہ سود، لیکن سودی قرضے لے لے کر کاروبار کو مینٹین کیا ہوا ہے اور ترقی دی جا رہی ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے وہ مال جو خود تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار کے جن میں خسارے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تیسری چیز فرمائی وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، تم نے خود بڑی محنت سے بنائے، بڑی محنت سے سجائے، اور انسان بھی آج کل بھی اکثر و بیشتر سودی قرضے لے کے مکان بناتا ہے، ایک خاص ذہن کے اندر معیار ہے کس طرح کا گھر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے اور مختلف اداروں سے سود لے کے گھر بنایا جا رہا ہے. میں اس واقعے کو بھول نہیں سکتا، ڈاکٹر سار احمد صاحب سے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ میں نے سود پہ قرضہ لے کر مکان بنایا ہے اور مجھے سود کے بارے میں پتہ نہیں تھا کتنا برا گناہ ہے. سود لینے والے سود دینے والے دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. سود کے گناہ میں ملوث ہونے کے 70 حصے ہیں. کم تر حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. کیسے سخت الفاظ ہیں. قرآن پاک نے کہا کہ سود کا معاملہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے خلاف اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو کہنے لگا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سود اتنا برا گناہ ہے، اب میں کیا کروں، میں نے مکان بنایا سودی قرضہ لے کر سود دینا پڑ رہا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آپ اس مکان کو بیچیں فوراً اور فوری طور پہ قرضہ اتار دیں، ورنہ یہ ہے کہ سود بڑھتا رہتا ہے، کوئی قسط نہیں دی تو مزید سود بڑھ جائے گا، مزید گناہ ملے گا، اور خود کرائے کے مکان میں چلے جائے. اور اگر فرض کیجئے کہ سودی قرضہ اتارنے کے بعد کچھ پیسے بچ جائیں، چھوٹا مکان ہو چھوٹا مکان لے لیں. کہنے کے نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، بڑے اپنے خاص سوچ کے مطابق ڈیزائننگ کے مطابق مکان بنایا ہے، اس کو میں کیسے چھوڑ دوں. اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے تو اس وقت آپ منتے کر کے کہیں گے سب کچھ دینے کو تیار ہو. ابھی چونکہ موت کا فرشتہ نہیں آیا تو آپ بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں جانے کو تیار نہیں، آپ کرائے کے مکان میں جانے کو تیار نہیں، لیکن ابھی اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو سورہ منافقون کی آخری آیتیں پڑھیے، سورہ مومنون کی آخری آیتیں پڑھیے. انسان منتے کرتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں بالکل اب نیک ہو جاؤں گا اور میں تیری راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملتی. تو یہ وہ گھر ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. صوفیہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اکثر کہ ایک بادشاہ نے بڑا شاندار محل بنوایا، اور بنانے کے بعد ایک بزرگ سے کہا کہ ذرا چل کے دعا کر دیجئے. انہوں نے کہا چلیے. پورا پہلے محل دکھایا گیا، اس کے بعد کہا کہ دعا کریں. دعا سے پہلے پوچھا کہ آپ کا کیا تاثر ہے محل کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ محل بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی منصوبہ بندی کے تحت بنا ہے، ہر سہولت ہے، دو کمیاں ہیں، اگر پوری ہو جائیں تو اس سے بہتر محل ہو نہیں سکتا. کہا جی وہ دو کمیاں کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا چلو وہ بھی پوری کر دی جائیں. انہوں نے کہا ایک کمی تو یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ محل یہیں رہے گا اور موت کا فرشتہ آپ کو لے جائے گا. اگر کسی طرح سے یہ ہو جائے کہ آپ ہمیشہ اس محل سے استفادہ کر سکیں تو پھر یہ محل بہت اچھا. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آپ یہیں رہیں گے اور کوئی آفت آ کر اس محل کو تباہ کر دے گی. تو اگر کسی طرح سے یہ ہو جائے کہ یہ محل کبھی تباہ نہ ہو، یہ دو کمیاں پوری ہو جائیں، اس سے بہتر محل ہو نہیں سکتا. بادشاہ کو پیغام پہنچ گیا کہ میں نے کس فانی شے کے لیے اتنی توانائی، اتنے وسائل اور اتنا اپنے آپ کو کھپایا. تو یہ عارضی چیزیں ہیں، ضرورت کے تحت گھر بنانا ہرگز حرام نہیں ہے، لیکن بنایا جائے اپنی چادر کے حساب سے پاؤں پھیلایا جائے. نہ سودی قرضے لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی خام خے لمبے چوڑے گھر بنانے کی ضرورت ہے. مرزا مظہر جانے جانا ہندوستان کے بہت بڑے فقیر تھے، ان کے شاگرد نے ان کے نام پر تفسیر بھی لکھی، تفسیر مظہری، بہت بڑے فقیر تھے. زندگی بھر مکان نہیں بنایا، کرائے کے مکان میں رہے. جب ان سے لوگ پوچھتے کہ آپ کے پاس تو وسائل بھی ہے، مکان کیوں نہیں بنا لیتے، وہ کہتے کہ بھائی چاہے مکان اپنا ہو چاہے کرائے کا ہو، چھوڑ کے جانا ہے تو فائدہ کیا پھر؟ تو جتنی انسان کے اللہ سے قربت بڑھتی ہے اتنا انسان کا دنیا سے تعلق کم ہوتا ہے. تو مکان بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے ضرور بنائے، لیکن سودی قرضہ لے کر یا دوسرے قرضے لے کے اور اونچے لمبے چوڑے گھر بنانا اور پھر بعد میں قرضے اتارتے رہنا، اور یا خدا نہ خواستہ حرام کمائی سے یہ سب کچھ کرنا، بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے، آج اسے پہ اکتفا، صرف میں آیت کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں، بقیہ حصہ انشاءاللہ آیت کا اگلی مرتبہ پڑھیں گے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم، پانچ رشتے گنوائے. اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہیں تمہارے مال، اے نبی ان سے کہیے اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے دوسرے رشتے دار، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں، و تجارت تم تخشون کسادہا، اور وہ تمہارا چلتا ہوا کاروبار جس میں تمہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے خسارے کا، وہ مساکن و ترزونہا، اور وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں زیادہ مرغوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، اللہ کی راہ میں محنت سے، فتربصوا، تو جا اور جا کر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری موت کا فیصلہ آ جائے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.